أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام: انی لا ارى الموت الا سعاده والحیاه مع الظالمین الا برما. درود پڑھیے محمد و آل محمد. شعار حسینی موضوع سخن ہے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں گزشتہ چند مجالس میں اشارہ ہوا کہ کربلا کا ایک اہم پہلو دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ وہ شعارات ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام نے اس نہضت اور انقلاب کے دوران مدینہ سے کربلا تک بیان فرمائی ہیں. شعار یعنی وہ جملات اور فرامین جن کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، اپنا مکتب بیان کیا ہے، اپنی اور اپنی سپاہ اور اپنے اصحاب کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اور ان اقدار کا ذکر کیا ہے جو حضرت کے وجود مبارک میں موجود تھیں اور جن اقدار نے حضرت کو اس قیام پر اکسایا اور منبعث کیا. یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ہر مکتبی عمل اور حرکت کے اندر اس مکتب کے شعارات در حقیقت اس حرکت کے ترجمان ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم، کیوں قیام کیا ہے، کیوں گھر سے نکلے ہیں، کیا اسباب و عوامل اس کے پشت پردہ کار فرما ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے، پیش رو کیا چیز ہے جس کے حصول کے لیے یہ سب کچھ انجام دیا جا رہا ہے. اجمالی طور پر مختصر اشارہ کیا تھا بعض اصطلاحات جو اس گفتگو کے دوران استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اجمال کبھی بھی مشکل کو حل نہیں کرتا بلکہ بجائے خود باعث ابہام بنتا ہے. یعنی مختصر بات کرنا ابہام کا باعث بنتا ہے، اس سے کوئی چیز واضح و روشن نہیں ہوتی، اور عادت بھی نہیں ہے مختصر بات کرنے کی یا مجمل بات کرنے کی. لیکن اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گفتگو زیادہ سے زیادہ موضوع کو احاطہ کر لے، اور اکثر حصہ موضوع کا اس گفتگو میں یا ان چند ایام میں بیان ہو جائے، بعض مطالب کو مختصر آپ کی خدمت میں اشارے کے طور پر ذکر کیا ہے. کچھ برادران نے و مومنین نے سوال کیا ہے کہ بعض چیزیں واضح نہیں ہوئیں، ابھی اتنی روشن نہیں ہیں. کچھ اہل فکر نے سوالات بھی پوچھے ہیں، لکھ کر بھی پوچھے ہیں، بعض شفاعان بھی پوچھتے ہیں. آپ سوالات کا سلسلہ جو ذہن میں آتے ہیں جاری رکھیں، لکھ کر دیتے رہیں. کچھ سوالات اسی روزمرہ کی گفتگو میں ان کا جواب بیان ہو جائے گا، اور کچھ سوالات انشاءاللہ آخری مجلس ہم مخصوص رکھیں گے فقط آپ سے استفادے کے لیے. آپ کے سوالات اس موضوع کے بارے میں بالخصوص، یا اگر موضوع سے قریب قریب کسی اور مطلب کے بارے میں بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ آخری مجلس میں کوشش کریں گے اپنی اس کم علمی بذات کی حد تک آپ کو ان سوالات کا جواب بھی عطا کیا جائے. جو سوالات موضوع کی وضاحت سے مربوط ہیں تفسیر سے وہ یہ کہ فرمایا برادر بزرگوار نے کہ آپ نے استعمال کیا ہے لفظ مکتب اور نہضت. تشیع و عاشورہ ایک مکتب ہے اور کربلا و قیام سید الشہداء علیہ السلام ایک نہضت ہے یا عزاداری ایک نہضت ہے. ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں اگر اس کی حقیقت اور ماہیت اور ذات اس کی ہمیں سمجھ میں آ جائے اس کو بہتر انجام دیں گے. عزاداری پیدائشی طور پر اکثر ہم میں سے اکثر کو پیدائشی طور پر نصیب ہوئی ہے, چونکہ مومنین کے گھر میں خدا نے شرف عطا کیا, کسی مومن کے گھر میں ہماری ولادت ہوئی. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مطالعہ کر کے مکتب تشیع کو پڑھا سمجھا اور پھر اس مذہب نجات بخش اور مذہب حق کو قبول کیا. لوگوں نے اکثر ہم میں سے پیدائشی طور پر شیعہ ہیں اور عزادار ہیں, یا اپنے گھروں میں ہوتی رہی یا پڑوس میں ہوتی رہی یا ارد گرد اور اس میں شریک ہوتے رہے, باہر کے سلسلہ عزا سے تعلق ہے ہمارا. خصوصاً جن لوگوں کا سلسلہ عزا سے پیدائشی طور پر تعلق ہے ان کے لیے ماہیت عزاداری کو سمجھنا دوسروں سے زیادہ ضروری ہے, چونکہ اس طبقے کے نزدیک عزاداری فقط ایک رسم ہے, آبائی رسم ہے, یہ ایک مذہبی رسم ہے. کہتے بھی ہیں کہ یہ سلسلہ عزا ہمارے خاندان میں ہمارے جد نے قائم کیا تھا جو ابھی چلتا آ رہا ہے. یہ جملہ جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے یا کسی کی زبان سے بھی ادا ہو کہ عزاداری ہماری اجداد کا یا ہمارے خاندانی سلسلہ ہے اور رسم ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شخص آشنا نہیں ہے اس عمل سے جو خود انجام دے رہا ہے. عزاداری رسم نہیں ہے, نہ مذہبی رسم ہے وہ, نہ کلچرل رسم ہے, ہماری تہذیب و تمدن کا بھی حصہ نہیں ہے, بلکہ عزاداری در حقیقت ایک تحریک ہے, ایک نہضت ہے جس کا ہم حصہ ہیں. ہمیں یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اس تحریک کا حصہ ہے. رسموں سے آپ آشنا ہیں, بجا بھی لاتے ہیں, کچھ مذہبی رسومات ہیں کچھ غیر مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اگر رسمیں مذہب سے نہ ٹکراتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی رسوم کے ذریعے سے کوئی شرعی حد پائمال نہ ہوتی ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو, اس سے کسی اصول کا انکار نہ ہوتا ہو, تو اس صورت میں رسوم میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ رسوم ٹکراتی ہیں مذہب کی بنیادوں سے, دین کی بنیادوں سے, اس وقت رسمیں ناجائز ہو جاتی ہیں. بہت ساری رسمیں جو ہم مذہب کے نام پر یا مذہب سے ہٹ کر کلچر کے طور پر انجام دیتے ہیں. رسم یعنی آبا کی قائم کی ہوئی ایک سنت, اس کو رسم کہتے ہیں. رواج یعنی ایک مطلب یا ایک کام یا ایک عمل جو معاشرے میں رواج پا چکا ہے, اس کو رسم کہتے ہیں. رسمیں مکتب اور آئیڈیالوجی کی طرف سے نہیں ہوتی, لیکن تحریکیں اور نہضتیں اور انقلاب آئیڈیالوجی کی طرف سے شروع ہوتے ہیں. تبدیلیاں کہہ رہے ہیں پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے, بزرگ کہہ رہے ہیں پیچھے آواز نہیں جا رہی. معاشرے کے اندر کچھ تبدیلیاں یا اعمال یا حرکتیں انجام پاتی ہیں جو کسی دباؤ کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ جیسے پہلے اشارہ ہوا تھا کہ بعض اوقات مہنگائی کی وجہ سے، وسائل زندگی نہ ملنے کی وجہ سے، جیسا ابھی پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کہ ضروریات زندگی آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اتا وہ ضروریات زندگی جن میں ہمارا ملک خود کفیل ہے، یہیں کی اپنی پیداوار ہیں اور یہ ملک اس قابل ہے کہ یہ چیزیں باہر بھیجے، دوسرے ممالک میں صادر کریں، وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں پر ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ چینی، ایک گنا پیدا کرنے والا ملک، اس کے اندر چینی نہیں ملتی مثلا، گندم پیدا کرنے والے ملک میں آٹا نہیں ملتا، یہ تعجب کی بات ہے۔ اتنی تعجب کی بھی بات نہیں ہے کہ جب ایسی مدیریت اور ایسی حکومتیں اور ایسے حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، تو جو ملتی ہے اس پر تعجب کرنا چاہیے، نہ جو نہیں ملتی۔ ایک ظاہراً یہ سردار بہادر سے منسوب ایک شعر ہے جو بعد میں اس پر بہت سارے لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے، خود بھی اضافات کیے ہیں اس کے اندر، کہ یہ راز نہیں اب راز رہا، سب اہل چمن، اہل چمن سب جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک اور صاحب ذوق نے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ جس گلستان کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، تو اس میں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس پہ تعجب کرنا چاہیے۔ کبھی اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ حکومتیں جاگیردار، سرمایہ دار اور فیوڈل طبقہ جو معاشرے کے اندر جونک کی حیثیت رکھتا ہے، جونک جو خون نچوڑتی ہے، چوستی ہے معاشرے کا، یہ طبقہ جب معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے طبقاتی نظام میں، تو اس کے نتیجے میں متوسط طبقہ حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دو طبقاتی معاشرہ قائم ہوتا ہے، یا فقیر یا غنی۔ درمیانی طبقہ جو معاشرے کا اصلی ستون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب بھی کوئی معاشرہ اس طرح کے دو طبقات میں، یعنی فقیر و غنی میں تقسیم ہو جائے، وہاں فقیر طبقہ دباؤ میں آ جاتا ہے شدید۔ اس دباؤ کے نتیجے میں بعض اوقات عکس العمل دکھاتا ہے، اس عکس العمل کو انقلاب نہیں کہتے، اس عکس العمل کو ایک دھماکہ کہتے ہیں، اگر آسان زبان میں کہیں کہ سب سمجھیں اس کو، اصطلاح استعمال نہ کریں، ایک دھماکہ ہے، دھماکہ ہوتا ہے دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر، لاوا پکتا رہتا ہے اور ایک دم پھٹتا ہے پھر، اور جب یہ لاوا پکتا اور دھماکہ ہوتا ہے، دھماکے کے بعد بھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ ایک طبقہ جو کھا کے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں۔ اوائل انقلاب میں ایران کے اندر ایک قاضی مقرر کیا گیا، جو سابقہ دور سے تھا، شاہ کے دور سے، اس کو رکھا گیا اچھا آدمی سمجھ کر، قضاوت کی پوسٹ پر اسے باقی رکھا گیا جج۔ بعد میں اطلاع ملی کہ یہ رشوت خوار ہے، اور امام کے پاس لوگ گئے، کہا کہ اس نے بہت رشوت کھائی ہے، حساب و کتاب کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت لاکھوں کروڑوں میں کھا چکا تھا اس وقت۔ تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس کو ہٹا کر ایک نیا جج مقرر کیا جائے۔ تو امام نے فرمایا کسی کو رہنے دو، چونکہ یہ کھا کے اپنا پیٹ بھر چکا ہے، اب ممکن ہے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ انصاف دے، لیکن اگر نیا لاؤ گے جو بالکل خالی ہے پیٹ اس کا، تو اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا اپنا پیٹ بھرنے میں، لہذا بہتر ہے یہ آرام خور اس کو کچھ عرصہ رہنے دو کہ شاید یہ لوگوں کا بھی خیال کرے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ حرام خور جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ عموماً دھماکے کے نتیجے میں، جس طرح الیکشن ہوتا ہے، ایک حکومت ناکارآمد ثابت ہوتی ہے، اس کی مدیریت اور اس کی حکومت ناقص ثابت ہوتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے تو الیکشن کے اندر لوگ دوسری کسی پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ شاید یہ چینی لے کر آ جائے. جس طرح سابقہ حکومت نے آٹا غائب کیا تھا, موجودہ حکومت نے چینی بھی غائب کر دی. وہ آٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے چینی بھی گئی یاد سے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ دباؤ کے نتیجے میں آ کر جب عکس العمل ظاہر ہوتا ہے, یہ عکس العمل نتیجہ بخش نہیں ہوتا. چونکہ اس عکس العمل کی آنکھیں نہیں ہوتی, اس عکس العمل کے کو کوئی قیادت میسر نہیں ہوتی, اس عکس العمل کے پیچھے کوئی نظریہ کار فرما نہیں ہوتا. یہ عکس العمل فقط دباؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے. ایک عمل کے نتیجے میں ایک رد عمل ہوتا ہے, کور اور اندھا اندھا رد عمل ہوتا ہے. جس طرح غضب میں آیا ہوا شخص غصے میں آیا ہوا ایک دم بفر کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے, اور جو بھی کہتا ہے اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی, کچھ حاصل نہیں ہوتا. جبکہ معاشرے کے اندر, سماج کے اندر کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو مکتبی کہلاتی ہیں. مکتبی حرکتیں ایک نظریے کا نتیجہ ہوتی ہیں, ایک نظام کا نتیجہ ہوتی ہیں, ایک سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں. مکتب سے مراد ایک ایسی مکمل آئیڈیالوجی یا ایسا نظریہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہر چیز کا نظام موجود ہو, نظریہ موجود ہو اور عملی نظریہ موجود ہو قابل تجربہ. چونکہ مکتب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اندر قابل تجربہ نظریات موجود ہوں, نہ فقط وہ نظریات جن کے بارے میں گفتگو تو کی جائے, ذہن خوش کر لیا جائے, دل خوش کر دیا جائے, لیکن ان پر عمل نہ کیا جا سکے, اسے مکتب نہیں کہتے, وہ شعر و شاعری ہو جاتی ہے. یہ اشارہ ہوا تھا کہ اسلام کی دو شکلیں ہیں اس وقت ہمارے پاس. اول تو ہم جس اسلام سے سروکار ہے, متدین لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اسلام کا 13واں حصہ ہے. یعنی 12 حصے اسلام کے جن کا ہماری سے, ہماری نہ نظریات سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہے, نہ ہماری کتابوں میں ہے, نہ ہمارے ذہنوں میں ہے, نہ ہمارے مدرسوں میں ہے. وہ 12 حصے, 13 حصوں میں سے 13واں حصہ صرف اسے ہمیں سروکار ہے, اور وہ ہیں احکام فقہ. فقہی احکام, شرعی احکام جس جو توزیع المسائل میں لکھے ہیں, یہ 1/13 حصہ ہے دین کا. سادہ سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں آپ. قرآن مجید کی آیات ہیں کتنی, 6,668, جیسا کہ سنی ہوئی ہیں, کبھی گنی نہیں ہے. یہ عدد بتاتا ہے کہ گنی نہیں ہے کبھی. آپ نے ایک دفعہ گن بھی لیں آیات قرآن کو کتنی ہیں, 6,668 نہیں ہے, تھوڑی سی کم ہے. البتہ فرق ہے عدد میں, جو بسم اللہ کو قرآن کا جو سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایسے نہیں ہیں جیسے آپ نے سنا ہوا ہے 6,668. فرض کر لیں ابھی ہم 6,600 ہی مان لیتے ہیں, 6,500 کہہ لیں آپ. 6,500 آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں طالب علمانہ, وہ یہ کہ ان 6,500 آیات میں سے 500 آیات کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے, فقہ ہے. فقہ آیات کتنی ہیں قرآن میں, 500 آیات ہیں, جن کے اندر حرام, حلال, واجب, مستحب ان چیزوں کا ذکر ہے, جائز اور ناجائز کا. اور وہ بھی تکراری بھی ہیں, جیسے زکوٰۃ کی آیات چند دفعہ ہیں, نماز کی آیات چند دفعہ آئی ہیں, یا بعض وہ احکام کی آیات تکرار ہوئی ہیں. ان تکرار کو ملا کر کتنی ہیں, 500. خوب, یہ تو ریاضی نہ بھی پڑا ہوا اس کو معلوم ہے کہ 550 میں 500 نکلے تو, 6,500 میں سے 500 نکلے تو 6,000 پیچھے بچ جاتی ہیں. یہ 6,000 میں کیا لکھا ہوا ہے, 500 میں تو فقہ ہے, توزیع المسائل ہے, رسالہ عملیہ ہے جس میں ہم تقلید کرتے ہیں اپنے مجتہد کی اور مرجع کی. باقی 6,000 کیا ہیں, ان میں کیا لکھا ہوا ہے, کبھی غور کیا ہے قرآن میں ان 6,000 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے 500 اور 6,000 میں تناسب یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے, 12واں حصہ یا 13واں حصہ بنتا ہے پورے قرآن کا, 500 آیات. ان 6000 آیات میں بھی ہدایت ہے، وہ بھی دین ہے، سارا دین ہے 6000 میں، لیکن وہ فقہ سے مربوط نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کے دیگر شعبوں سے مربوط ہے، کچھ علم و معرفت سے مربوط ہے، کچھ اس کائنات کی شناخت سے مربوط ہے، کچھ اللہ کی شناخت سے مربوط ہے، ایک بڑا حصہ ان آیات کا خود ہماری شناخت سے مربوط ہے، انسان کی شناخت سے. انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا روپ کیا ہے؟ انسان کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے؟ یہ صرف جسم ہے یا روح ہے؟ جسم و روح کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ اس کا آغاز کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ بہت ساری آیات اس موضوع سے متعلق ہیں، اور جن جن چیزوں سے انسان کا سروکار ہے وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ حصہ دین کا سارا فراموش شدہ ہے، یہ تبرک کا حصہ، تبرک کے لیے ہے، مقدس ہے یہ حصہ، تبرک کے لیے گھر میں رکھیں تو گھر میں ایک مقدس کرنٹ پھیل جاتا ہے پورے گھر میں، دیواروں میں، ستونوں میں، روشن دانوں میں، اس لیے قرآن گھر میں رکھتے ہیں نا، کرنٹ پورے گھر میں مقدس کرنٹ پھیل جاتا ہے پورا، گھماتے بھی ہیں اس کو. یا پھر علماء کرام ایک اور استفادہ بھی کرتے ہیں، آیات سے استخارے نکالتے ہیں، فال، استخارہ نہیں ہوتا، فال ہوتی ہے، اس کو فال کہتے ہیں، یہ قرآن کھول کے دیکھنا اچھا ہے یا برا، اس کو استخارہ نہیں کہتے، نام استخارہ رکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ فال ہے، فال. اور فال ہر مذہب میں ہے، ہندو مذہب میں بھی ہے، سکھوں کے ہاں بھی فال ہے، انگریزوں کے ہاں بھی فال ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ فال ہے، مجوسیت میں بھی فال ہے، ہر جگہ فال موجود ہے. اب ایک استفادہ ان آیات کا یہ ہے کہ ان سے استخارے نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں کہ شادی کریں یا نہ کریں. وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ شادی کریں یا نہ کریں. یہ سب ہدایت ہے. قرآن فہمی، قرآن مادن ہے، میں ایک تشبیہ کے ساتھ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے واضح ہو جائے گا. قرآن کریم کی حیثیت دین کے متعلق یا دین کے لحاظ سے دیکھیں تو مادن کی ہے، کان کی حیثیت ہے. قرآن دین کی مادن ہے، جس طرح سے آئمہ کے بارے میں ہے کہ آئمہ اطہار مادن معرفت و علم ہیں، مادنی حیثیت ہے ان کی. مادنی حیثیت آشنا ہے آپ، مادن یعنی جہاں پر کسی چیز کا ذخیرہ خام شکل میں موجود ہوتا ہے، وہ پروڈکٹیو شکل میں موجود نہیں ہوتا، یعنی ایسی حالت میں جس کو ہم اپنے کام میں استعمال میں لا سکیں. مادنیات میں چیزیں ایسے موجود نہیں ہوتی، مثلا تیل موجود ہے مادنیات میں، تیل کے مادن میں تیل موجود ہے، پٹرولیم، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہیں سے کنواں کھود کے نکال کے گاڑی میں ڈال لیں، اگر گاڑی میں ڈالیں گے تو گاڑی بھی خراب ہوگی. خوب کیا ہونا چاہیے؟ یہاں علم کی ضرورت ہے، مجتہد کی ضرورت ہے، تیل کے مجتہد کی ضرورت ہے، پٹرولیم کو مجتہد کی ضرورت ہے. مجتہد کیا کرے؟ مجتہد ایسا علم پڑھے تاکہ پہلے یہ تشخیص دے سکے کہ تیل کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ جہاں تیل نہیں ہوتا وہاں سوراخ کرتا رہے، جیسے آئل کمپنی ہمارے یہاں کرتی ہے، اور جہاں تیل موجود ہے وہاں نہ جائیں. پہلے اسے یہ معلوم ہو کہ کہاں تیل ہے، کن تلوں میں تیل ہے اور کن میں نہیں. جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہاں تیل موجود ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری معرفت ہو، تیل زمین کے نیچے سے باہر زمین کے اوپر نکالنے کا فن اسے معلوم ہو، اور وہ ٹولز اور انسٹرومنٹس اور مشینری جن کی مدد سے تیل زمین سے نکال کے باہر لا سکے وہ موجود ہو. تیل باہر نکالنے کے بعد پھر ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، ریفائنری کی، کہ اس مٹی میں آلودہ تیل کو لے کر کارخانے میں، فیکٹری میں لے جائے تاکہ وہ اس کو صاف کرے. صاف کر کے اس میں جو دوسری چیزیں ہیں غیر ضروری، اگرچہ وہ مفید بھی ہیں، تیل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مفید ہیں. اس وقت کیمیکل، جتنا بھی کیمیکل چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری اکثر تیل سے بنی ہوئی ہیں. پلاسٹک جتنا آپ استعمال کرتے ہیں تیل سے ہے، پولیتھین تیل سے ہے، یوریا اور فلاں فلاں یہ سب تیل اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گاڑی میں ڈالنے کے قابل نہیں ہیں. بس تیل کے اندر بہت ساری چیزیں مکس ہیں، جمی ہوئی ہیں. اس انجینئر کا کام یہ کہ صاف کرے، یعنی اجزاء کو الگ الگ کرے، الگ الگ کر کے اس میں پٹرولیم کو الگ کر دے، کیمیکل کو الگ کر دے، پیٹرو کیمیکل کو الگ کر دے، اور اس سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں وہ الگ کر دے. یہ اس انجینئر کا کام ہے. پھر تیل کو جب صاف کر کے الگ کرے گا، وہ تیل ہمارے استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. پس تیل معدن میں موجود ہے، لیکن معدن سے لے کر استعمال تک لانے کے لیے بیچ میں انجینئر کی ضرورت ہے. اسی انجینئر کو تیل کا مجتہد کہتے ہیں. دین کے بارے میں جو تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، تشبیہات جو آئمہ اطہار نے بیان فرمائی ہیں، اور خود قرآن نے تمثیل سے مثالیں دی ہیں. خداوند نے بھی فرمایا کہ تل کا الامثال نضربها للناس، ہمارے سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا دیں، چونکہ آسان ہو جاتی ہے بات مثالوں کے ذریعے. کسی جگہ مکھی کی مثال دی، کسی جگہ کس کی مثال دی، کسی جگہ بادل کی، کسی جگہ گڑک کڑک کی، کسی جگہ چمک کی، مثالیں دے دے کر قرآن نے ہمیں حقیقت کے قریب کیا. قرآن و سنت معدنی، معدن کی حیثیت رکھتی ہے. اس معدن سے منشور زندگی نکالنا ہے. دین معدنی حالت میں جو دین ہے، یہ زندگی، یہ عمل کے قابل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ معدنی حالت بنائی کیوں گئی ہے؟ اس لیے بنائی گئی ہے کہ قرآن صرف ایک نسل کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا ہے. اگر اس کو استعمال کے قابل حالت میں بنایا جاتا تو ایک نسل کے حالات کے تو مطابق ہوتا، لیکن اگلی نسل کے قابل نہ ہوتا. اس لیے قرآن کو ایسی شکل میں بنایا گیا ہے کہ ہر نسل اپنے علم و معرفت کی مدد سے اپنے حالات کے مطابق اس سے مواد نکال کر اس پر عمل کر سکے. ہر نسل اپنے حالات کے مطابق. ہم آج بیٹھ کر 1400 سال پہلے کی تفسیریں پڑھتے ہیں، 800 سال پہلے کی، 1000 سال پہلے کی تفسیریں پڑھتے ہیں اور انہیں پر فخر کرتے ہیں. 1000 سال پہلے کی تفسیر آج ہمارے کسی کام نہیں آتی سوائے تقدس کے. ٹھیک ہے، مقدس کتاب ہے، گھر میں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے کام وہ آئے گی جو آج اس صدی میں لکھی گئی ہو. نہ صرف اس صدی میں، بلکہ علامہ طباطبائی جو مفسر عظیم قرآن کریم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کام وہ تفسیر آئے گی جو ہماری دہائی میں لکھی گئی ہو. یعنی 2009 میں کون سی تفسیر کام آئے گی؟ جو 2000 میں لکھی گئی ہو. ورنہ جو 80 کی دہائی میں لکھی گئی ہے، وہ بھی 2000 میں قدیم ہو چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں. ہر 20 سال بعد علامہ فرماتے ہیں ایک تفسیر قرآن کی ضرورت ہے. پس قرآن معدنی حالت میں ہے. اس معدنی حالت سے اس کو معرفت کے ذریعے اجتہاد کی ضرورت یہیں پر ہے. بعض کہتے ہیں ہمیں تقلید نہیں کرنی، مجتہد کے کہنا نہیں ماننا، ہم تو ڈائریکٹ امام زمانہ سے متصل ہیں یا ڈائریکٹ خدا سے متصل ہے، قرآن سے ہمارا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. یہ ایسے ہی ہیں جن یہ کہیں کہ ہمیں ریفائنری سے تیل نہیں لینا، پٹرول پمپ سے تیل نہیں لینا، ہم تو ڈائریکٹ کنویں سے لیں گے جا کر. ہے نا کچھ ایسے جن کی کھوپڑی میں کوئی تار ڈھیلی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی وائرس گھس جاتا ہے، آپ گاڑی لے کر جائیں پٹرول پمپ میں، اسے کہیں کہ نہیں یہ نہیں ڈالنا، مگر ڈائریکٹ کنویں سے نکال کے پیپا اس میں ڈالو، کیونکہ ہم کسی کے مقلد نہیں. یہ جو ایک مجتہد کے مقلد نہیں ہوتے، یہ ہر جاہل کے مقلد ہوتے ہیں در حقیقت. ہر جاہل کے مقلد ہوتے ہیں. جو ایک عالم کی تقلید نہ کرے، وہ ہر جاہل کی تقلید کر رہا ہوتا ہے. مجتہدین کا کام کیا ہے؟ مجتہدین کا کام اس معدن سے، معدن دین سے، معدن ہدایت سے ہر نسل کی ہدایت نکالنا. باب اجتہاد اس لیے کھلا ہوا ہے تشیع کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. علامہ اقبال اس قدر اصرار تھا ان کا کہ باب اجتہاد جنہوں نے بند کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے امت مسلمہ کے اوپر. اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کی پسماندگی کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہر ملت کو ہر نسل کا اپنا زندہ مجتہد ہونا چاہیے۔ کیوں کیوں سابقہ مجتہد کافی نہیں؟ اس لیے کافی نہیں کہ اس مجتہد نے اپنی نسل اور اپنے زمانے کے لیے ہدایت استخراج کی، لیکن آج کی نسل کے لیے آج کے زمانے کا مجتہد ہونا چاہیے جو اس نسل کے تقاضوں کو سمجھ سکے اور ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، ان کے سوالات کا جواب دے سکے، ان کی مشکلوں کو حل کر سکے۔ اور مشکلات ہماری فقط تیمم کی مٹی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے اٹھائیں۔ آج کی نسل کی مشکلات کیا ہیں؟ خود آپ آج کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی مشکلات بتائیں کیا ہیں۔ آیا فقط آپ کی مشکلات یہ ہیں کہ مثلا پانی کور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تیمم کی مٹی کہاں سے اٹھائیں کہاں سے نہ اٹھائیں مثلا، یا چہرے پر دو دفعہ پانی ڈالیں وضو کے دوران یا تین دفعہ؟ یہی مشکلات نہیں ہیں، یہ تو حل ہو چکی ہیں یہ مشکلات۔ یہ کسی نسل کی مشکل نہیں رہی، یہ مسلمات دین بن چکے ہیں۔ یہ مشکلات یہ ہیں کہ ہم بینکنگ میں کیا کریں، ہم کاروبار کس طرح سے کریں، ہم آج کے اس الیکٹرانک دنیا میں کیسے زندگی بسر کریں، ہم بزنس کیسے کریں آج کل۔ یہ مشکلات ہیں اس نسل کی۔ یہ مشکلات کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل زمانے کا مجتہد ہی بیان کر سکتا ہے۔ اینالوگ زمانے کا مجتہد، اس کو نہیں پتا کہ اس زمانے کی مشکلات کیا ہیں، وہ نسل مانگتی کیا ہے، چاہتی کیا ہے۔ اس لیے ہر نسل کو مجتہد کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے زمانے کے تقاضے کے مطابق جا کر دین سے ہدایت لے کر اس قوم کو عطا کرے، اس ملت کو، اس نسل کو عطا کرے، اور یہ اس کے کہنے پر عمل کریں۔ لیکن کس طرح؟ توجہ فرمائیں، استخراج دو طرح سے ہے۔ ایک، قرآن سے ہدایت نکالی جاتی ہے مکتب کی صورت میں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مسئلے کی صورت میں، مسئلہ مسئلہ بنا کر۔ مسئلہ علمی ہوتا ہے، نظریاتی ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے فقط مسئلہ۔ جس طرح آپ پڑھتے بھی ہیں، ریاضی کا مسئلہ ہے، ریاضی کا مسئلہ یعنی نظری علمی طور پر یہ ایک الجھن ہے، نظری یا علمی، یہ آپ مسئلہ سوال بنا کر کسی کے سامنے اٹھاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ دین کو مسئلہ مسئلہ بنا کر بھی قرآن سے نکالا جا سکتا ہے، روایات سے نکالا جا سکتا ہے، مسئلہ نمبر ایک، مسئلہ نمبر دو، مسئلہ نمبر تین۔ اگر مسئلہ مسئلہ کر کے دین نکالتے جائیں آپ، مسئلہ نمبر ایک خدا ایک ہے، مسئلہ نمبر دو قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسئلہ نمبر تین رسول خاتم الانبیاء ہیں، مسئلہ نمبر چار مثلا ائمہ جانشین رسول ہیں، مسئلہ نمبر پانچ قیامت حق ہے، مسئلہ نمبر فلاں، مسئلہ نمبر فلاں، یہ ہو جائے گا آپ کا دین علمی۔ کون سا دین ہے؟ علمی دین ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے خوب ہے، امتحان دینے کے لیے خوب ہے، خوب ہے آپ اس کو پڑھیں۔ کیونکہ جو چیز مسئلہ مسئلہ ہو، مسئلہ نمبر ایک، مسئلہ نمبر دو، مسئلہ نمبر تین، وہ پڑھنے کے خوب کام آتی ہے، اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے انسان اس کو، اور پڑھ کر اس کو ازبر بھی کر سکتا ہے اور اس کے مطابق امتحان بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک کام ہے، ایک مرحلہ ہے دین کا۔ لیکن جب مسئلہ مسئلہ کر کے دین کو قرآن سے نکال لیا، یعنی مسائل دینی نکال لیے، اب ان مسائل دینی کو، یہ مسائل دینی قابل عمل نہیں ہے ابھی۔ کیوں قابل عمل نہیں ہے؟ جس طرح سے مثال میں تشبیہ میں کہا تھا کہ تیل کے کنویں سے آپ نے پٹرولیم نکالا، نکالتے ہی جیسا تھا خام تیل وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اس کو آپ باہر لا کر ریفائنری میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کر تصفیہ ہوتا ہے، تصفیہ ہونے کے بعد جو اس کی حالت بنتی ہے وہ استعمال کے قابل ہے۔ لہذا پہلا غور جو کیا دین کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر، مسائل استنباط کیے یا استخراج کیے، نکالے، مسئلہ نمبر ایک، مسئلہ نمبر دو کر کے دین سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہم نے۔ لیکن یہ مسائل قابل عمل نہیں ہے، پڑھے جا سکتے ہیں، امتحان ان کا دیا جا سکتا ہے، مقابلہ کروایا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن عمل کے قابل نہیں ہے۔ عمل کب ہوگا؟ کہ جب ان مسائل کے اندر ایک اور شکل ان کو ملے, اور وہ یہ کہ یہ مسائل سسٹمیٹک ہو جائیں, نظام بن جائیں. اب چونکہ جو چیز نافذ ہونے کے قابل ہوتی ہے وہ نظام ہے, مسئلہ کبھی نافذ نہیں ہو سکتا. مثلا ایک اور مثال دوں جو اس کی زیادہ قریب تر ہے, شاید میں اتنی اچھی بیان نہ کر سکوں, آپ اہل علم ہیں اور خصوصاً اس شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ زیادہ بہتر بیان کر سکیں گے. ریاضی کا ایک حصہ ہے جیومیٹری, جس کو فارسی یا عربی میں کہتے ہیں علم ہندسہ, قدیم نام اس کا, اب ہم اس کے انگریزی نام لاطینی نام زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے پرانے اصلی نام, چونکہ جیومیٹری مسلمانوں کا علم ہے, یہ وہ علم ہے جس کو عروج تک پروان چڑھایا مسلمانوں نے, مسلمانوں حکماء نے اور ریاضیدانوں نے, جس طرح ابن حیثم ہے, جس طرح سے البیرونی ہے, جس طرح خواجہ نصیر طوسی ہے, اس طرح کے بزرگ ریاضیدانوں نے اس علم کو بامی عروج تک پہنچایا, اور یہ علم عروج پر پہنچ کر مغرب میں پہنچا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میتھ اور جیومیٹری اور یہ سر ان کی علوم ہے, چونکہ ہم ہر چیز اپنی باہر بھیج کر پھر منگواتے ہیں. ابھی عرب ممالک ایسا ہی کرتے ہیں, تیل جتنا نکال کے جاپان بھیج دیتے ہیں, جاپان صاف کر کے پھر ٹینکر بھر کے ان کو واپس بھیجتا ہے کہ گاڑیوں میں استعمال کریں اس کو. ایران میں بھی پچھلے سال تک یہی ہوتا رہا, انقلاب کے بعد تک بھی, کہ ایران جو پٹرول گاڑیوں میں استعمال کرتا تھا یا فیکٹریوں میں ڈیزل, وہ سارا جاپان صاف کر کے دیتا تھا. یہ خام تیل نکال کے جاپان بھیج دیتے, جاپان صاف کر کے ان کو پھر بیچتا تھا. لیکن اس حکومت نے کہا کہ یہ ننگ ہے ہمارے لیے کہ تیل ہمارا ہو, ہم نکال کے ادھر بھیج دیں, وہ صاف کر کے ہمیں دے. پہلی دفعہ ہے کہ ایران اب باہر سے تیل منگوانے کا محتاج نہیں رہا. یہ غیرت آئی بلا کر ان کو. یہ ریاضیات ہم نے مغرب میں بھیجی, مغرب والوں نے ان پر اپنے سٹیمپ لگائی, نام اپنے لگے رکھے, اس ہندسہ کو جیومیٹری کہا, حساب کو میتھ کہا, اور مثلث کو انہوں نے ٹرائیکا کہا, ٹرائنگل کہا, تو وہ اچھے لگے ہمیں کہ یہ اچھا علم ہے. اس طرح سے ہے وہی مثلث ہی ہے, ابن سینا کی بنائی ہوئی مثلث ہے, یا زکریا رازی کا کشف کیا ہوا فارمولہ ہے, یا دیگر بزرگان علم کے ہے, وہی چیز ہے علم ہندسہ, علم جیومیٹری. جتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں آپ کے شہر میں, کارخانے بنے ہوئے ہیں, یہ سب علم جیومیٹری کا شاہکار ہیں. آرکیٹیکٹ جو علم پڑھتا ہے وہ یہی علم جیومیٹری ہے, اس کے ذریعے سے وہ قدرت حاصل کرتا ہے تاکہ یہ نقشے بنائے. البتہ ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھتا ہے مسائل, لیکن ایک علم جو محوری علم ہے آرکیٹیکٹ کے لیے یا نقشے بنانے والے انجینئر کے لیے جیومیٹری ہے. یہ جیومیٹری کا علم دو طرح, دو شکلیں ہیں اس کی. ایک یہ کہ جیومیٹری کا پہلا مسئلہ, جیومیٹری کا دوسرا مسئلہ, جیومیٹری کا تیسرا مسئلہ, ہے نا, طلبہ بیٹھے ہوں گے یہاں پر جیومیٹری کے, مسئلہ مسئلہ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں. یہ جو مسئلہ مسئلہ پڑھتے ہیں یہ امتحان پاس کرنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ معلومات جیومیٹری کی, لیکن ان معلومات سے کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. بلڈنگ بنانے کے لیے انہیں اس مسئلہ جیومیٹری کے مسئلے کو جیومیٹری کے سسٹم میں تبدیل کیا جاتا ہے, نظام میں تبدیل کیا جاتا ہے. جب اس وقت انجینئر کہلاتا ہے کہ جب ان علمی مسائل کی روشنی میں وہ عملی نقشے بنانے پر قدرت پیدا کر لے. یہی حالت دین کی بھی ہے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو دین کے علمی مسائل کو عملی نظام میں بدل سکتا ہو, عملی نظام بنا سکتا ہو. اور جب دین کا عملی نظام بن جائے اس کو کہتے ہیں مکتب. بس دین دو حالتوں میں ہے, دین جو مسئلہ 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 بن کر ہے, مسئلہ نمبر ایک, مسئلہ نمبر دو, مسئلہ نمبر تین, یہ مکتبی شکل دین کی نہیں ہے, اس لیے قابل عمل بھی, قابل نفاذ بھی نہیں ہے. مگر یہ کہ چند مسئلے انڈیویجول طور پر ہم ان کو عمل کریں, لیکن معاشرے کے اندر نفاذ کے قابل نہیں ہے. جب اس علمی حالت کو سسٹمیٹک حالت دی جائے اس کو کہتے ہیں اسلام کی یا دین کی مکتبی حالت. مکتبی حالت یعنی اب یہ ایک پوری آئیڈیالوجی بن چکا ہے. آئیڈیالوجی کا مطلب یعنی ایسا نظام انسانی زندگی کا ایسا منشور جس کے اندر انسان کا نظریہ اور عقیدہ بھی موجود ہو, اور انسان کی زندگی کے متعلق نظام بھی موجود ہو, انسانی زندگی کے مقاصد بھی مشخص ہوں، ان مقاصد تک رسائی کے راستے بھی معین ہوں، ان راستوں کو طے کرنے کا طریقہ کار بھی طے ہو جائے۔ اس طرح سے اگر دین مدون کیا جائے اس کو کہتے ہیں مکتب۔ لیکن اگر چھ شکل نہ ملے وہ ہے مسائل دینی، جس طرح ہمارے رسالہ عملیہ کا نام ہوتا ہے توضیح المسائل، یہ مسائل کی توضیح ہے۔ ہمیں توضیح المسائل سے اب آگے ایک چیز چاہیے، کون سی چیز؟ کہ توضیح المسائل سے بنے، یعنی توضیح المسائل منبع قرار پائے اور توضیح المسائل کے مسائل تبدیل ہو جائیں سسٹم میں، نظام میں تبدیل ہو جائیں، یعنی مکتب میں تبدیل ہو جائیں۔ مکتبی مجتہدین اس وقت ہمارے پاس جو گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، اکا دکا بہت کم ہیں، لیکن جو بزرگان گزر چکے ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ استفادہ کریں۔ ان میں سر فہرست خود امام راحل ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے دین کو مکتب کی شکل میں پیش کیا ہے، اور پھر شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اسلام کو مکتب بنا کر، آئیڈیالوجی بنا کر پیش کیا ہے، اور شہید صدر، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ و رضوان اللہ علیہ، جنہوں نے اسلام کو مکتب بنا کر پیش کیا ہے۔ ابھی موجودہ علماء میں بھی ہیں، جس طرح سے حضرت استاد مصباح یزدی ہیں، کہ جنہوں نے دین کو مکتبی شکل میں پیش کیا ہے، یہ تدوین کر کے پیش کر رہے ہیں، اور بھی بزرگان ہیں نا، یقینی کے اندر منحصر ہوں۔ شہید مطہری کے جو جن لوگوں نے قتل کیا شہید مطہری کو، وہ بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، اور بڑے کٹر مذہبی لوگ تھے۔ فرقان گروہ جنہوں نے شہید مطہری کو شہید کیا، ایک گروپ تھا پورا فرقان کے نام سے، اور یہ جو ان کا ہیڈ تھا جس نے یہ گروپ بنایا تھا، یہ حوزہ علمیہ قم کا ایک طالب علم رہ چکا تھا، پہلے طالب علم تھا، بعد میں جا کر اس نے ایک ٹیررسٹ گروپ بنایا تاکہ شہید مطہری جیسے علماء کو راستے سے ہٹائے۔ ڈاکٹر مفتح ایک بہت بزرگوار عالم تھے، ان کو شہید کیا، شہید مطہری کو کیا، اور بھی ان کا ٹارگٹ بہت سارے علماء تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا، پکڑے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں شہید مطہری کو شہید کیا، تو انہوں نے کہا کہ شہید مطہری، کہا کہ ہماری نظریے کے مطابق شہید مطہری اسلام کو خراب کر رہے تھے۔ کیا خرابی کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ اسلام کو مکتب بنا کر پیش کر رہے تھے، سسٹمیٹک طور پر پیش کر رہے تھے، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ سسٹمیٹک طور پر اسلام پیش ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ اسی طرح رہے جس طرح سے پراکندہ منتشر حالت میں ہے، مسئلہ مسائل کے طور پر، بس اسی طرح عقائد الگ ہوں، اخلاقیات الگ ہوں، احکام الگ ہوں، احکام کا آپس میں کوئی ارتباط نہ ہو، یہ بہترین حالت ہے۔ اس حالت میں چونکہ بعضوں کی مریدی زیادہ چمکتی ہے، بعضوں کی پیری زیادہ چمکتی ہے، بعضوں کی دکان زیادہ چمکتی ہے، جب مکتب نہ ہو تو مکتب کی جگہ پر دکانیں آ کر مکتب کی جگہ پر کرتی ہیں۔ یہ بات ہے، انشاءاللہ مزید کسی اور عنوان سے بھی کھلے گی، انشاءاللہ نظر میں، یعنی ہو چکی ہے یہ بات، آپ کے سامنے نہیں آئی ابھی، کہ مکتب کا خلا کن کن چیزوں نے پر کیا ہوا ہے، ہم نے مکتب کا خلا کن کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور نقصان ہمارا یہی ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خلا اور گیپ کس کا ہے، اور اس کو بھرا ہوا کس سے ہے ہم نے۔ بس سردی ہے، آپ کو ایک ہیٹر کی ضرورت ہے، آپ ہیٹر نہ لائیں اور باقی سارے کام کرتے رہیں، ہیٹر کا گیپ ہے، ہیٹر کا خلا ہے یہاں پر۔ آسان کام ہے ایک ہیٹر آ کر روشن کریں تاکہ سردی ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے تو کس چیز کا خلا ہے، کس چیز کا فقدان ہے؟ ایک اے سی کا، ایک پنکھے کا، ایک ایئر کنڈیشنر کا۔ آپ ایئر کنڈیشنر لگائیں، ہوا مطلوب ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی، لیکن آپ ایئر کنڈیشنر نہیں لاتے، پنکھا نہیں لاتے، اور اس کی جگہ پر تعویذ بھی لے آتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، پسینہ بہت ہے، ایک کہے جی میرے پاس ایک تعویذ ہے فوراً گرمی دور کرتا ہے، وہ بھی لکھ کے لگائے، دوسرا کہے میں زیارات پہ گیا تھا، ایک دعا لکھ کے لایا، یہ دیوار پر لگاؤ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ خوب آپ کرتے رہیں، جتن کرتے رہیں، لیکن گرمی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اصل میں جس چیز کی کمی تھی ہم وہ نہیں لا رہے، اور اس کی جگہ پر ہر دوسری چیز لا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مکتب کا خلا تعویذوں سے پر کر رہے ہیں، جنتریوں سے پر کر رہے ہیں، رسومات سے پر کر رہے ہیں. خلا مکتب کا ہے، خلا آئیڈیالوجی کا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے پاس مادن آئیڈیالوجی کی موجود ہے، کان موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ درا ہوا ہے، لیکن ایسا انجینئر نہیں ہے جو قرآن سے استخارہ تو نکال کے دیتا ہے ہمیں، قرآن سے تعویذ تو نکال کے دیتا ہے ہمیں، قرآن پڑھ کے پھونک تو مار دیتا ہے ہمارے منہ پر، لیکن قرآن سے میرا مکتب نکال کر مجھے نہیں دیتا. وہی چیز جو قرآن میں خدا نے رکھی ہے وہ نہیں نکالتا، اور وہ چیز جو قرآن نے خدا نے نہیں رکھی وہ ساری قرآن سے نکالتا ہے. عموماً جو ذاکرین خطبہ سٹیج پہ آتے ہیں، مومنین اپنی مشکلات ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، یہاں بھی بعض نے سوال لکھ کے دیا ہوا ہے، سوال میں نے آپ سے اشارہ پہلے بھی درخواست کی کہ جو سوال ذہن میں ہو بے شک لکھ کے دیں، بعضوں کو مجلس کے دوران، بعضوں کو آخری مجلس میں انشاءاللہ بات کریں گے. کہتے ہیں جی لوگ سوال کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں ہم اور جتنے عزاداری کے اندر کام کرتے ہیں، یہ سارے آپ قرآن سے ثابت کریں. بعض جرت کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے، ثابت کریں گے، قرآن سے نکال کر دیں گے آپ ساری چیزیں آپ کو. ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آپ ماتم، انہوں نے کہا ہم ماتم بھی ثابت کریں گے قرآن سے، ماتم کا روٹ بھی ثابت کریں گے قرآن سے، روٹ بھی ساتھ ثابت کریں گے قرآن سے. یہ تعجب ہوا کہ یہ مجتہد پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے جو ماتم بھی ثابت کرے گا، جلوس بھی، روٹ بھی ساتھ ثابت کرے گا. ویسا قرآن شناس پہلے پیدا نہیں ہوا. کہا آپ سنا یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے الم نشرح لک صدرک، ہے نا سورہ انشراء میں، الم نشرح لک، کہا یہ روٹ ہے، جلوس ہے، روٹ ہے، سارا ثابت ہے اس میں. کراچی میں نشتر پارک سے ایک جلوس نکلتا ہے، صدر چوک تک جاتا ہے وہاں پر. علم نشر اللہ کا صدر، علم کا جلوس نشتر پارک سے صدر تک. اب دیکھیں اگر درخواست کر رہے ہیں کہ ذرا درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. جو چیز نکالنی چاہیے وہ نہیں نکالتے، اور ہر وہ چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ نکال لیتے ہیں. اسلام بطور مکتب چاہیے، جو آج کی نسل کی ضرورت ہے، جو آج کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو آج کے معاشرے میں قابل نفاذ ہے. اسلام بعنوان مکتب، نہ اسلام بعنوان مسئلہ. پس مکتب یعنی ایک ایسا مکمل نظریاتی دینی نظام انسان کی زندگی کا منشور جس میں نظام بھی ہر چیز کا موجود ہو، حکم بھی ہر چیز کا موجود ہو، عملی طریقہ بھی موجود ہو، مقصد بھی موجود ہو، راستہ بھی موجود ہو، اور جس کو کسی نسل کے سامنے رکھیں اس پر عمل بھی کر سکے. یہ مکتب ہے. مکتب اور آئیڈیالوجی انسان کو راستے بھی دکھاتی ہے، مقاصد بھی دکھاتی ہے، صلح بھی کرواتی ہے، جنگ بھی کرواتی ہے. لہذا ان تاریخ انسانی میں مکتبی جنگیں بھی ہیں، مکتبی صلح بھی ہے، مکتبی جہاد ہے، مکتبی دفاع موجود ہے. کربلا، معرکہ کربلا ایک مکتبی جنگ ہے، ایک مکتبی قیام ہے، ایک آئیڈیولوجیکل قیام ہے کہ جس میں سید الشہداء علیہ السلام کے مکتب نے رہبر کو، امام کو اس بات پر مجبور کیا کہ قیام کریں. یعنی مکتب کہہ رہا ہے کہ یہ انجام دو، یہ کام مکتب تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام انجام دو. اس وقت بھی اسلام ایک ایسی شکل میں تھا، چونکہ اکثر لوگوں نے یہ محسوس نہیں کیا، صرف سید الشہداء نے محسوس کیا کہ یزید کے خلاف قیام کیا جائے. چونکہ دوسروں کے پاس جو دین تھا وہ آہستہ آہستہ رسول اللہ کے زمانے کا جو مکتبی حالت تھی اس کی وہ ختم ہو کر انتشار کا شکار ہو گیا، منتشر ہو گیا اور مسئلے بن گیا. لہذا عبادتیں جدا ہو گئیں، سیاست جدا ہو گئی، دین الگ ہو گیا، سیاست جدا ہو گئی، مکتبی شکل اس کی درہم برہم ہو گئی. قیصر و کلیسا الگ الگ ہو گئے، مسجد الگ ہو گئی اور مسند اقتدار الگ ہو گیا، مکتب ختم ہو گیا. مکتب جب نابود ہوا، ملوکیت اس کی جگہ پیدا ہوئی، یزیدیت اس کی جگہ پر پیدا ہوئی. سید الشہداء علیہ السلام نے دوبارہ جس طرح اسلام رسول اللہ کے زمانے میں مکتبی حالت میں تھا، دوبارہ اسی طرح سے اس اسلام کو پیش کیا اور اسی طرح اس اسلام کو زندہ کیا. نہ وہ اسلام جس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہو. تشبیہ اگر ایک اور دوں تاکہ مطلب مزید عزیزوں کے لیے واضح ہو جائے، مکتبی اسلام ایک مدون کتاب کی طرح ہے جس کی شیرازہ بندی ہوئی ہوئی ہو، اور غیر مکتبی اسلام ایسی کتاب کی طرح ہے جس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہو، آر آر ورق الگ ہو، کوئی کہیں پڑا ہوا ہو، کوئی کہیں پڑا ہوا ہو، اس ورقے کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اس صفحے کا بعد والے سے کوئی تعلق نہ ہو. ہوتا ہے نا بسا اوقات کتابیں پھٹ جاتی ہیں، شیرازہ ان کا، شیرازہ وہ اسٹیپلر جو آپ لگاتے ہیں اس کو فارسی میں شیرازہ کہتے ہیں. یہ شیرازی سید یہ نہ سمجھے کہ شیرازہ ان کا کوئی متعلقہ کوئی خاندانی چیز ہے. شیرازہ یا شیراز اور شیرازہ آپس میں، شیرازہ اس کتاب کے اس طے والی چیز کو کہتے ہیں. مثلا یہ جیسے یہ کتاب ہے، یہاں سے جو اس کو جس چیز کے ذریعے سے سیتے ہیں، ورقوں کو پروتے ہیں ایک ساتھ، جس میں جوڑتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیرازہ کہتے ہیں، جہاں پر کتاب کے صفحے جڑے ہوتے ہیں نیچے. اگر یہ پھٹ جائے، ڈھیلی ہو جائے، کہ اکثر جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کا اکثر شیرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن جو کتابیں نہیں پڑھتے ڈیکوریشن کے لیے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوتی ہیں، ان کا شیرازہ کبھی بھی نہیں بکھرتا. ایک ایسی کتاب جس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہو، جب شیرازہ بکھر جائے، ہر صفحہ کوئی کچن میں پڑا ہوا ہے، کوئی ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیڈ روم میں پڑا ہوا ہے، کوئی اڑ کے گلی میں چلا گیا ہے، کسی کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا ہے، اس طرح سے شیرازہ جب بکھرتا ہے. اسلام کا جب شیرازہ بندی ہو، شیرازہ بندی شدہ ہو، اس کو کہیں گے مکتب. اگر شیرازہ اس کا بکھر جائے، وہ اس کا ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے جدا ہو جاتا ہے، عبادتیں الگ، سیاستیں الگ ہو جاتی ہیں. لہذا اقبال کے بقول کہ سیاستیں عبادتوں سے جب جدا ہو جائیں تو عبادتیں خانقاہیت بن جاتی ہیں اور سیاستیں چنگیزیت بن جاتی ہیں، جب شیرازہ بکھر جائے. اسی طرح امت اور قوم میں فرق ہے، امت اور قبیلے میں فرق ہے. امت کا جب شیرازہ بکھر جائے، امت جب شیرازہ اس کا بندھا ہوا ہو، شیرازے میں منسلک ہو، شیرازہ بندی شدہ ہو، اس کو امت کہتے ہیں، لیکن جب شیرازہ بکھر جائے تو اس صورت میں پھر کچھ قومیں بن جاتے ہیں، کچھ قبیلے بن جاتے ہیں، کچھ گروہ بن جاتے ہیں، کچھ نسب بن جاتے ہیں، کچھ حزبیں بن جاتی ہیں، کوئی گروہ بن جاتے ہیں، تنظیمیں بن جاتی ہیں، علاقائیت بن جاتی ہے، لسانیت بن جاتی ہے، یہ ساری چیزیں. جس امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہو اس کے اندر تقسیم شروع ہو جاتی ہے، ہر بنیاد پر تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. شیرازہ بندی شدہ انسانی مجموعے کو امت کہتے ہیں، اور امت کا شیرازہ کہاں سے بندتا ہے، کس سے بروئے ہم؟ قوم و نسل و قبیلہ سے نہیں بنتا. جس نے بھی انسانوں کا شیرازہ قومیت کو قرار دیا، در حقیقت اسلام کے دائرے سے ان انسانوں کو باہر لے کر جا رہا ہے. امت نہیں ہے، یہ قوم ہے. امت اس کو کہتے ہیں جس کا شیرازہ مکتب ہو، یعنی مکتب کے شیرازے میں پروئے ہوئے انسانوں کو امت کہتے ہیں، جن کے پاس مکتب ہو. فقط چند مسئلے علمی، دینی اور غیر دینی رکھ کر امت نہیں بن سکتے. امتیں اور مکتب اپنے اہداف کے حصول کے لیے، چونکہ امتوں اور مکاتیب کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، سماجی رکاوٹیں ہیں، نظریاتی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک ایک کو اگر غور کریں تو پہاڑ جیسی مضبوط رکاوٹیں ہیں. جیسے عصر جاہلیت رسول اللہ کے مقابلے میں تھا، اس رکاوٹ کو رسول اللہ نے کیسے عبور کیا؟ ایک کلچر جو صدیوں سے اس سرزمین پر حکمرانی کر رہا تھا، اس کلچر کو جڑ سے اکھاڑ کر رسول اللہ نے پھینک دیا مکتب کے ذریعے. خرافات، اور آج نئے عصر جدید کے بت اور خدا، اقبال کے بقول کہ زمانہ جدید کے ترشوائے گئے صنم، ان میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. وطنیت اس میں ہے، لسانیت اس کے اندر ہے، لبرلزم اس کے اندر ہے، سیکولرزم اس کے اندر ہے. اس وقت ایک بہت بڑی رکاوٹ مکتبی اسلام کے سامنے سیکولرزم ہے. یا ایک اور علامت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات مسلمان سیکولر ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی شخص سیکولرزم اور اسلام میں جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے، اکٹھا کر لے ان کو، یقین جان لے کہ اس کا اسلام مکتبی نہیں ہے. چونکہ مکتب ایڈیالوجی ہے، ایڈیالوجی ایک وقت میں صرف ایک ہو سکتی ہے، دو ایڈیالوجی نہیں ہو سکتی. لیکن علمی مسئلے بہت سارے انسان اکٹھے کر سکتا ہے. آپ ایک ہی کاپی میں ریاضی کے مسئلے بھی لکھیں، آپ فزکس کے مسئلے بھی لکھیں، آپ کیمسٹری کے مسئلے بھی لکھیں، آپ فقہی اور شرعی مسئلے بھی لکھیں، آپ تاریخی مسئلے بھی لکھیں. ہو سکتا ہے نا ایسے ایک کاپی لیں، نوٹ بک لیں، اور اس کے اندر ہر علم کے دو دو چار چار مسئلے لکھتے جائیں. جیسے کشکول ہوتا ہے، کشکول وہ گداؤں کے فقراء کے پاس، درویشوں کے پاس ایک ڈونگا ہوتا ہے نا، لکڑی کا بنا ہوا، وہ جس کے اندر سب کچھ ڈالتے ہیں، یعنی اسی میں کھاتا ہے، اسی میں پیتا ہے، اسی میں وضو کرتا ہے، اسی میں نہاتا ہے، سب کچھ اس کا اساس و متاع زندگی وہی ہوتی ہے. لہذا بعض کاپیاں کسی کے گھر میں جائیں، کاپی اٹھا کے دیکھیں، اس میں پہلے صفحے پر ای میل کسی کا لکھا ہوگا، دوسرے پر ٹیلی فون نمبر لکھا ہوگا، تیسرے پر شرعی مسئلہ لکھا ہوگا، چوتھے صفحے پہ تعویذ لکھا ہوگا، پانچویں صفحے پہ مثلا منڈی سے جو چیزیں خرید کے لانی ہیں بیگم نے کہا ہے وہ لکھی ہوں گی. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ کشکول، کشکول جس کو اردو تلفظ میں کہتے ہیں کشکول، کشکولی حالت. اس کا اسلام کشکولی اسلام ہے. جو مکتبی اسلام نہ ہو وہ ہو جاتا ہے کشکولی اسلام. کشکولی اسلام میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، سیکولرزم بھی جمع ہو جاتا ہے، نمازیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، عزاداریاں بھی جمع ہو جاتی ہیں. بہترین عزادار ہے، 10 دن خوب ڈٹ کے عزاداری کرتا ہے، خلوص دل سے، ریاکاری بھی نہیں کرتا، مخلصانہ عزاداری کرتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بہت خوب خمس و زکات بھی دیتا ہے، لیکن در عین حال سیکولر بھی ہے. کس طرح جمع کر لیا آپ نے؟ غیر مکتبی اسلام کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے سیکولرزم، نہ صرف سیکولرزم بلکہ معاویہ ازم جمع ہو جاتا ہے، یزید ازم جمع ہو جاتا ہے، مرجعیت جمع ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس اسلام کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ سید الشہداء نے احساس کیا قیام کروں لیکن باقی امت نے احساس نہیں کیا قیام کریں، اس لیے کہ سید الشہداء کا اسلام مکتبی اسلام تھا، آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی میں کسی اور ازم کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ دوسروں کا اسلام کشکولی بن چکا تھا، اس کشکول میں سب کی گنجائش تھی۔ وہ سید الشہداء کو بھی مشورے دیتے تھے کہ حضور ہم نے جمع کر لیا، آپ بھی جمع کر لیں، دیکھیں ہم حج کرنے آئے ہوئے ہیں، یزید صاحب کے بھی احترام کرتے ہیں، معتقد ہیں، وہ بھی ہمارے صدر ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ بھی ان کی رسپیکٹ کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ لکھا ہوا ہے بڑی بڑی شخصیات نے کس طرح یزید اور حج جمع کر دیے، کیسے یزید اور نماز میں اجتماع ہو گیا، کیسے کلمہ رسول اور یزید آپس میں مل بیٹھے، اس لیے کہ جب رسول کا اسلام اس کی شیرازہ کھل جائے اور کشکولی بن جائے تو اس کے اندر یزیدوں کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہاں یزیدوں کی جگہ بن جاتی ہے اس کشکول میں، اس لیے سید الشہداء نے آ کر اس کی دوبارہ شیرازہ بندی کی، رسول کے اسلام کی دوبارہ شیرازہ بندی کی۔ یہ بہت مہم ہے، ہمیشہ جب بھی اور یہ شیرازہ بندی بار بار چاہیے۔ بقول اس بزرگوار شاعر کے کہ قتل یزید اصل میں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ایسے ہوگا کہ جب بھی اسلام کی شیرازہ بندی کھول دی جائے گی وہ کربلا کے ذریعے سے دوبارہ منسلک ہوگا، اس کو کربلا چاہیے، اور یہ بار بار ہوگا کیونکہ اسلام کا شیرازہ کھولنے والے بار بار آتے ہیں، ہر نسل میں موجود ہوتے ہیں اور کافی ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اس کی شیرازہ بندی کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ گھر کی مثال لے لیں، بچے کاپیاں پھاڑنے والے بہت ہوتے ہیں اور ماں بیچاری سوئی دھاگا لے کے ایک کبھی اس کو رفو کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو رفو کر رہی ہوتی ہے، شیرازہ بندی کرنے والی ایک ذات اور شیرازہ بکھیرنے والے کئی لوگ، تو وہاں پر منظر کیا ہوگا۔ یہی حال اسلام کا ہے، پیشاور ممبروں پر آ کر فقط اپنی پیشاوری کے لیے، اپنے پیٹ کی خاطر اسلام کا شیرازہ بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ تعویذ گنڈے دینے والے صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ فتوے بیچنے والے مفت کے مفتی فقط اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے اندر گئے ہوئے درباری اور سرکاری علماء حکومتوں کے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ جب سب شیرازہ مل کر بکھیرنے میں مشغول ہوں، وہیں پر حسین کی ضرورت ہے۔ اقبال اس لیے کہتے تھے کہ امت کا بھی شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اسلام کا بھی شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کربلا کیوں آئمہ نے رخ موڑا ہمارا کربلا کی طرف، کیوں بنت علی نے اتنی استقامت دکھائی، کربلا کو زندہ کیا؟ اس لیے کہ امت کا رخ موڑے کربلا کی طرف، کربلا زندہ ہوگی اسلام زندہ ہوگا۔ مکتب اپنے پیروکاروں کو مجبور کرتا ہے نہضتوں پر، تحریکوں پر، ہمیں جو کام شروع کرنے چاہیے جن چیزوں کا خلا ہے ان کے بجائے ہم کچھ اور کاموں میں لگ گئے ہیں، ہم اگر ہزار ہزار پارٹیاں بنا لیں اس ملک میں, ویسے پاکستان حزب زدہ ملک ہے, جتنی پارٹیاں پاکستان میں ہیں اتنی شاید پورے ایشیا میں نہیں ہوں گی, اگر مبالغہ نہ ہو تو میں کہوں پوری دنیا میں نہیں ہوں گی. جتنی اگر یہی محلہ جس میں ہماری مجلس ہو رہی ہے اسی میں اگر پورے محلے میں سروے کریں کتنی جماعتیں ہیں حزب ہیں, چھوٹی چھوٹی مذہبی غیر مذہبی ویلفیئر دوسری تیسری, تو یہی اسی محلے میں اتنی احزاب نکلیں گی کہ پورے ملک میں دوسروں میں موجود نہیں ہوں گی. سیاسی سماجی ہر سطح پر یہ احزاب کے ذریعے سے کس کا خلا بھر رہے ہیں ہم؟ نہضتوں کا خلا, تحریکوں کا خلا. مکتب ہے جو نہضت شروع کرتا ہے, مکتب حزب نہیں شروع کرتا, مکتب ہمیشہ نہضت شروع کراتا ہے. کہ جب بھی مکتب مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں رکاوٹ آ گئی, اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, کس کی؟ نہضت کی. عزیز نے پوچھا نہضت کا کیا معنی ہے؟ نہضت یعنی حرکت, تحریک, یعنی جمود توڑ کر امت کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جائے, جس کا آپ عربی نام سنتے ہیں انتفاضہ. انتفاضہ یعنی اٹھان, انتفاضہ کا مطلب یعنی ایک قیام, کسی رکاوٹ کے خلاف اجتماعی امت کا قیام, کہ ساری امت مل کر ایک حلے میں اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دے تاکہ مکتب کو آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے. نہضتیں مکتبوں کا فرزند ہیں, مسئلے کبھی بھی نہضتیں شروع نہیں کر سکتے, نہ دینی مسئلوں سے نہضتیں شروع ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی امام خمینی نے نہضت شروع کی, قیام کیا, حرکت شروع کی, دوسروں نے کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, ان کو پیروکار میسر نہیں تھے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہ فرق یہ نہیں تھا, فرق بنیادی یہ تھا کہ امام خمینی مکتب کے قائل تھے, دوسرے مسئلوں کے قائل تھے. مسئلے کبھی بھی نہضت آغاز کرا ہی نہیں سکتے, مکتب نہضت آغاز کراتے ہیں, مکتب سے نہضتیں پھوٹتی ہیں. جب تک انسان کا دین مکتبی نہ ہو نہضت کا آغاز نہیں ہوتا. لہذا ایک بڑا کام جو مکتب انجام دلواتے ہیں, آئیڈیالوجی انجام دلواتی ہے, نہضتوں کا آغاز ہے. نہضتیں بھی مختلف نوعیت کی, جیسے حالات ہوں, جیسا زمانہ ہو, جیسی رکاوٹیں ہوں, جیسی حکومتیں ہوں, جیسے موانع ہوں, جیسی مشکلات ہوں, انہی مشکلات کے متناسب مکتب نہضت کا آغاز کرتے ہیں. کربلا ایک نہضت تھی, عاشور تک لگتا ہے واقعہ تھا, لیکن عاشور کے بعد جب زمان میں نہضت بنت علی کے ہاتھ میں آئی تو ساری دنیا پہ ثابت کر دیا کہ کربلا واقعہ نہیں بلکہ نہضت ہے. اور عاشورا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ عاشورا مکتب بن چکا ہے, ایسا مکتب جس کے بطن سے اب ساری نہضتیں شروع ہونی ہیں, جس کے اندر سے نہضتیں پھوٹنی ہیں. جب نہضتیں شروع ہوں گی, نہضتوں کو شعار کی ضرورت ہے, نہضتوں کے شعار ہیں جو نہضتوں کی ماہیت, حقیقت اور نوعیت کو مشخص کرتے ہیں, تاکہ یہ نہضتیں راہزنوں کے اختیار میں نہ چلی جائیں. شہید مطہری نے فرمایا کہ جب نہضتیں مکتبوں سے نہضتیں شروع ہوتی ہیں تو نہضتوں کے راہزن موجود ہیں, یہ راہزن آ کر نہضتوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ یہ عزاداری نہضت تھی, اس عزاداری کو بہت سارے راہزنوں سے خطرہ ہے اور تھا. ایک راہزن بنو امیہ تھے اس عزاداری کے, جنہوں نے چاہا کہ اس عزاداری کا رخ موڑ دیں, لیکن راہزن فقط بنو امیہ کے لبادے میں نہیں ہوتے, بعض اوقات راہزن عزادار کا لباس پہن کے عزاداروں کے صفوں میں گھس جاتا ہے تاکہ اس نہضت کا رخ موڑ کے کسی اور طرف لے جائے. بعض دوستان بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف جلوس نکلا ہوا ہو, ہزاروں لوگ روڈ پر آ جائیں, فرض کریں آپ کا کوئی مرکز جلانے کے لیے, آپ دو تین آدمی ہیں, آپ تو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا, وہ ہزاروں آدمی ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نقل کیا بعض دوستوں نے, برادران نے, کہ یہ کیا بعض دوستوں نے, یہ یعنی یہ فراست و بصیرت سے کام لیا انہوں نے کہ کسی مرکز دینی کو جلانے کے لیے لوگ آئے, وہ دو تین آدمی تھے, وہ نہیں روک سکتے تھے اس کو, لیکن انہوں نے بھی انہی جیسا پانچے اوپر کر لیے اور انہی جیسا حلیہ بنا کر ان کے اندر داخل ہو کر, اور بجائے اس کے کہ وہ دینی مرکز کی طرف آتے ان کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا, وہ سارے اس طرف چلے گئے اس کو جلانے کے لیے, مطلب فرض کریں سینما جلانے چلے گئے. اب یہ تو اچھا کام کیا انہوں نے, یعنی ایک غلط حرکت کو انہوں نے روکا اور اپنا دینی مرکز بچا لیا. لیکن بعض اوقات صحیح نیتوں کو رخ موڑنے والے موجود ہیں. وہ مثال جو پہلے میں نے دی تھی, یعنی ٹرین جب چلتی ہے تو کانٹا بدلنے والے موجود ہوتے ہیں, کانٹا بدلنے والے موجود ہوتے ہیں. شعار کیوں ضروری ہے؟ بقا شعار اس لیے کہ شعار جب تک زندہ ہوگا کوئی راہزن آزاداری کا رخ نہیں موڑ سکے گا. جب تک شعار زندہ ہوگا نہضت اپنی ڈگر پر جاتی رہے گی. آج ایران کے اندر آپ نے سنا کہ انقلابی نہضت کا رخ موڑنے کے لیے بعض نام نہاد انقلابیوں نے جو کل تک منافقت کے لبادے میں تھے اور انقلابی لبادہ اوڑھ کر منافق بنے ہوئے تھے چھپے ہوئے, آج جب کھل کر سامنے آئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شعار بدلو. قائد استقلال آزادی جمہوریہ ایرانی, انقلاب کا نعرہ تھا جمہوریہ اسلامی, لیکن ان کا نعرہ کیا بن گیا؟ جمہوریہ ایرانی. انقلاب کا نعرہ کیا تھا؟ کہ ہم غزہ کے بھی حامی ہیں, ہم لبنان کے بھی حامی ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا نہ غزہ نہ لبنان, جانم فدائے ایران. ہم نہ غزہ کی حمایت کریں گے نہ لبنان کی, بلکہ فقط ایران پر جان قربان کریں گے. یہ راہزن ہیں, یہ کانٹا بدلنے والے ہیں. اس لیے شعار کی ضرورت ہے. پس شعار جو سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں بیان فرمائے وہ شعار آج نوحے بننے چاہیے, وہ مرثیے بننے چاہیے, وہ ترانے بننے چاہیے. شاعروں کا یہ کام ہے, خطیبوں کا یہ کام ہے, ہنرمندوں کا یہ کام ہے, اپنے ہنر کے ذریعے سے شعار حسین کو زندہ کریں. ایک شعار جو اور آپ کی خدمت میں آج کی شب کے لیے انتخاب کیا تھا لیکن وقت اس وضاحت میں گزر گیا, کل اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کربلا میں سید الشہداء نے اپنے انصار کو خطاب کر کے یہ شعار وہاں اپنے انصار کے روبرو یہ شعار بیان فرمایا. انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. انی لا, بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, حفظ کر سکتے ہیں آپ ان کو. انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں. یہ ہے مکتب کا شعار, کشکولی اسلام کا یہ شعار. کشکولی اسلام کا شعار کیا ہے؟ گر زمانے بتو نہ سازد تو بہ زمانے بے ساز. اگر زمانہ تیرے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا, تیرے مطابق نہیں ہے, تو زمانے کے مطابق ہو جا. لیکن کربلا کا مکتب عاشورہ کا شعار یہ ہے, انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. اگر زمانہ میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا تو میں زمانے کے ساتھ ستیز کروں گا, نہ سازش کروں گا, میں زمانے کو دگرگوں کروں گا, میں زمانے کو تبدیل کر دوں گا. شعار دینا تو آسان ہے زبانی, شعار کا بھرم رکھنا بڑا مشکل ہے. یہی شعار انی لا ارى الموت الا سعادتا, میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتا ہوں, اس کا بھرم رکھنا بہت مشکل ہے. عاشورہ وہ نہضت ہے, وہ مکتب ہے جس نے ہمیں شعار بھی سکھائے ہیں اور جس نے ان شعار کے برہم رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جب ایک شعار منہ سے نکلتا ہے پھر عمل سے اس کا برہم بھی رکھیں، اس کی آبرو بھی رکھیں۔ اقبال نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہمیں، عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے۔ محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ اے قیس، قیس یعنی اے محبت کرنے والے، اے حسین سے عشق کرنے والے، حسین سے عشق کی عزت کا برہم بھی رکھنا۔ حسین ابن علی سے اگر محبت کی ہے تو اس محبت کی عزت ہے، اس کا بھی برہم رکھنا، اور وہ برہم کس سے قائم ہے؟ وہ حجاب محمل سے قائم ہے۔ حجاب محمل قائم رکھنا تاکہ عزت باقی رہے، جب عزت باقی رہے گی غیرت بھی باقی رہے گی، اور جب تک غیرت باقی ہے اس وقت تک تیرا دین بھی باقی ہے، تیرے مقدسات بھی باقی ہیں، اس وقت تیری حسینیت بھی باقی ہے، تیری عزاداری بھی باقی ہے۔ جب عزت کا برہم رکھنے کا وقت آ جائے، وہاں سیرت شہداء کربلا آتی ہے۔ جات سید الشہداء علیہ السلام نے سب کو اختیار و آزادی دی، سب کو کہا کہ اپنے ارادے سے، اختیار سے، میں راضی ہوں، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن سب نے برہم رکھا، شعار دیا، شعار کا برہم بھی رکھا۔ اس لیے سید الشہداء نے فخر کیا اپنے اصحاب پر اور اپنے انصار پر، فرمایا ایسے صحابہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ان اصحاب پا وفا سید الشہداء علیہ السلام میں سے ایک زہیر ابن قین ہیں، وہ عظیم انسان ہیں۔ توجہ فرمائیں، مکتب کربلا میں تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان کو۔ یہ جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے، یہ کوئی پیدائشی شیعہ نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو ایک ہفتہ پہلے سید الشہداء سے آشنا ہوئے، کچھ ایسے تھے جو دو دن پہلے سید الشہداء سے آشنا ہوئے۔ مکتب ہوتا ہی ایسے ہے جو کایا پلٹ دیتا ہے۔ زہیر ابن قین خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد جو حالات بنے، اسی وقت سے پروپوگنڈے کا شکار تھے، چونکہ پروپوگنڈا بنو امیہ نے یہ کیا تھا کہ اس قتل کے ذمہ دار امیر المومنین ہیں، یا قاتلوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے جنگیں بھی ہوئیں اور اسی وجہ سے جو تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اس پروپوگنڈے سے زہیر ابن قین بھی متاثر تھے، اور یہی اعتقاد تھا ان کا کہ خلیفہ کے قاتل کو انہوں نے پناہ دیے، لہذا دور رہتے تھے ہمیشہ اہل بیت سے۔ سید الشہداء جب مکہ سے حج چھوڑ کر اور حج کو عمرے میں بدل کر 8 ذی الحجہ کو نکلے مکہ سے، مکہ سید الشہداء نے سفر کیا، زہیر بھی بعد میں اسی راستے پر سید الشہداء کے پیچھے پیچھے آنے لگے اپنے کاروان کے ساتھ۔ جب سید الشہداء نے محسوس کیا کہ زہیر ابن قین آ رہے ہیں، تو کوشش کی کہ کسی جگہ زہیر سے ملاقات ہو، لیکن زہیر نے ایک راستہ امام کے موازی اختیار کر لیا ساتھ ساتھ، اور طریقہ یہ انتخاب کیا کہ جہاں پر امام کا قافلہ رکتا وہاں زہیر چل پڑتے، اور جہاں امام کا کاروان حرکت کرتا زہیر وہاں رک جاتے، اس حکمت کے تحت کہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو۔ اسی طرح سے چلتے گئے، ایک منزل میں زہیر کا قافلہ رکا ہوا تھا، امام بھی وہاں پہنچ گئے۔ امام کو رکنا نہیں تھا، وہاں سے جانا تھا آگے، اس لیے زہیر رکے ہوئے تھے کہ انہوں نے نہیں رکنا یہاں، لیکن امام رک گئے وہاں، کاروان رکا، اور قاصد بھیجا کہ زہیر کو بلاؤ۔ امام کا قاصد جب زہیر کے خیمے میں پہنچا، لکھا ہے تاریخ میں کہ کھانے کا وقت تھا اور زہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ سفر میں کھانے میں مشغول تھے. ایک طرف مردوں کا خیمہ تھا، ایک طرف عورتوں کا خیمہ تھا. قاصد امام پہنچے، سلام کیا اور زہیر سے کہا کہ آپ کو حضرت ابی عبداللہ بلاتے ہیں، کنیہ سید الشہداء علیہ السلام کا. امام علیہ السلام کو لوگ ابو عبداللہ کے نام سے پکارتے تھے. زہیر نے جب یہ لفظ سنا کہ مجھے سید الشہداء بلاتے ہیں، یعنی حضرت ابی عبداللہ، تو دو ٹوک جواب دے دیا، کہا میں ملنے سے معذور ہوں، میں اس لیے اپنے کاروان کو اس طرح سے چلا رہا تھا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو. پڑوس کے خیمے میں، ساتھ کے خیمے میں، خواتین کے خیمے میں زوجہ زہیر یہ ماجرا سن رہی تھی. جب زوجہ زہیر نے سنا کہ امام کا قاصد آیا ہے اور زہیر کو بلا رہا ہے، زہیر نے ملنے سے انکار کر دیا، خواتین کے خیمے سے نکل کر مردوں کی طرف آئی اور آ کر کہا زہیر شرم کی بات ہے، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، تو عرب ہے، بے شک جو حسین کہتے ہیں وہ نہ ماننا، مطالبہ پورا نہ کرنا، لیکن یہ ننگ ہے کہ تجھے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تو جائے بھی نہ. زہیر تیرے لیے شرم کی بات ہے. زوجہ نے کہا اگر تو نہیں جاتا تو میں جاتی ہوں، میں جاتی ہوں، نبی کے نواسے نے بلایا ہے. چونکہ زہیر کو حالات کا علم تھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اس خاتون کے کہنے پر خواتین توجہ فرمائیں، جب مرد سستی کر رہے ہوں خواتین ہیں ان کو میدان میں پہنچائیں. کربلا میں بہت سارے ایسے نمونے موجود ہیں، بہت سارے عظیم شہداء جن کو خواتین نے میدان میں اتارا. زہیر قاصد کے ساتھ چلے امام کے خیمے کی طرف. خلوت میں امام نے زہیر سے ملاقات کی، چند لمحے، زیادہ دیر طول نہیں دیا اس ملاقات کو، فقط چند لمحے کی ملاقات تھی. زہیر باہر آئے امام کے خیمے سے، حالت بدلی ہوئی، اپنے خیمے میں آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان تجارت الگ کر لو، میرا سامان الگ کر دو. کیوں زہیر، کیا ہوا؟ کہا میری اور آپ کی منزل الگ الگ ہو گئی، میرے اور آپ کے راستے جدا ہو گئے. بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ زہیر کہنے لگے میں سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت اولاد رسول پر مشکل وقت آ پڑا ہے. مجھ سے نصرت مانگی ہے، مدد مانگی ہے، میں عرب ہوں، کوئی اور بھی یہ مدد مانگتا اس حال میں میں حاضر تھا، لیکن جب مدد مانگنے والا اس کا بیٹا ہو جس کی شفاعت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے. مدد اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، یہ دین کے لیے مدد تھی، وہی مدد جو خدا نے بھی مانگی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی ہم سے مدد مانگ رہا، نہ اپنی ذات کے لیے. زہیر نے سامان الگ کیا اپنا، جب اپنے کاروان والوں سے جدا ہو چکے، اب باری آئی زوجہ کے ساتھ. زوجہ سے کہا میں جس سفر پہ جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے نہیں معلوم انجام کیا ہوگا، میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد تو مشکلات کا شکار رہے، میری انتظار میں بیٹھی رہے، میں یہیں پر تجھے طلاق دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں اور مال و منال تیرے اختیار میں دیتا ہوں سب، تاکہ تو راضی اور خوشی سے زندگی بسر کر۔ زوجہ زہر نے کہا، مجھے معلوم ہے تو جس سفر پہ جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک شرط پر راضی ہوں اس فیصلے پر، ایک شرط پر راضی ہوں۔ زہر نے کہا، کون سی شرط ہے؟ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے تو حسین کے ساتھ جائے گا، ظالمین تجھے بھی شہید کر دیں گے، جب تو شہید ہو جائے، مقام شہادت پہ فائز ہو جائے، اور پھر تو بارگاہ مادر حسین میں پہنچے، جب تو بارگاہ مادر حسین میں پہنچے اس بی بی کے محضر میں جا کر عرض کرنا، بی بی آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی محتاج ہے، شفاعت۔ زہیر اگر جا کر حضرت زہرا کی بارگاہ میں میری شفاعت کرو، اس صورت میں جانے دے سکتی ہوں۔ زہیر نے وعدہ کیا کہ اگر یہ شرف مجھے مل گیا، میں بی بی کونین کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا، یقیناً تیری شفاعت کروں گا۔ زہیر گئے، سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے لشکر کے میمنہ کا سردار زہیر کو بنایا، بڑی جان فشانی دکھائی زہیر نے۔ زہیر ایک ستون تھے کربلا میں سپاہ حسینی کا، ڈارس تھی بچوں کی زہیر، اور بڑی دلیری سے لڑے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ کربلا کے قریب ہی زہیر کی زوجہ نے بھی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کربلا کے صحرا کے قریب۔ جب شام غریبہ ہو گئی، خبر پھیل گئی، جو بھی کربلا کی سمت سے آتا، روتا ہوا آتا، گریہ کرتا ہوا آتا، پریشان حال آتا، لوگ پوچھتے کیا ہوا، ساری رویداد کھول کے بتا دیتے، کربلا میں نبی کا نواسا تشنا مارا گیا، کربلا میں علی کا بیٹا تشنا مارا گیا۔ یہ خبر زہیر کی زوجہ کو بھی پہنچ گئی، زہیر کی زوجہ نے گریہ کیا، بکا کی، اپنے غلام کو بلاتی ہے، غلام ادھر آؤ، ایک کپڑے میں لپٹا ہوا کفن دیتی ہے، دے کر کہتی ہے، جلدی اس راستے سے چلے جاؤ، کربلا میں چلے جانا، مجھے یقین ہے مولا حسین کو امت نے دفن کر دیا ہوگا، آخر نبی کا نواسا ہے، آخر سیدہ مثال عالمین کا بیٹا ہے، حسین کے بیٹوں کو بھی دفن کر دیا گیا ہوگا، دیگر انصار کے رشتہ دار اور قبیلے بھی تھے، انہیں بھی دفن کر دیا گیا ہوگا، لیکن اے غلام، زہیر غریب ہے، زہیر اجنبی ہے، اس کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کفن لے جا، جا کر صحرا میں تلاش کرنا، جو لاش بے گور کفن پڑی ہو زہیر کی، اس کو جا کر کفن دینا، دفن کر کے آ جانا۔ غلام روانہ ہو جاتا ہے، روانہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح واپس آ جاتا ہے، ہاتھ میں کفن اسی طرح پکڑا ہوا۔ زوجہ پوچھتی ہے، خدا بھلا کرے ان کا جنہوں نے زہیر کو دفن کر دیا، تو کفن واپس لے آیا، آیا لوگوں نے زہیر کو بھی دفن کر دیا۔ کفن زمین پر رکھ کر سر پیٹتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے میری، اے زہیر کی ماں، اے زہیر کی زوجہ، تو اپنے زہیر کو روتی ہے، ارے جا کر کربلا میں دیکھ، فاطمہ کا لال ریت پہ پڑا ہوا ہے، ریت کا کفن ہے، تپتا سہارا ہے، اور لاشوں کے ساتھ سر نہیں ہے، گھوڑے کی ٹاپوں تلے پائمال بدن ہے۔ زوجہ زہیر ماتم شروع کرتی ہے، گریہ فلا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.